أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد وعلى آل محمد. جان محترم، کئی مناسبتیں اس جلسے کے پس منظر میں موجود ہیں، جس میں بہت واضح شیخ نیل کی شہادت ہے اور دائرے کے نائجیریا کے اندر شیخ سرسکی کی اسارت، شب جمعہ بھی ہے اور اس کی مناسبت سے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اس جمعے کی شب کے موقع پر ان کے حضور عرض ارادت کے لیے، ان کی توجہات کے حصول کے لیے، اور انشاءاللہ اللہ کی خاص مغفرتوں اور رحمتوں میں شامل ہونے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. رضی اللہ عنہ کا لاکھ شکر اور لاکھ احسان ہے اس میں ہمیں رب و توفیق دیے اس دور کے اندر موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین، بہت پرفخر دور ہے تشیع کے لیے، دین مبین اسلام کے لیے. اسلام کی تعلیمات دنیا کے گوشے گوشے میں سرایت کر رہی ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر آ رہی ہے. دنیا نے بڑی کوشش کی آخری 25-30 سال کے اندر، اور تھوڑی سی مدت لگا لیجیے، اور حتیٰ ہمارے ملک کے اندر آخری 10-15 سال جس سختی سے ہم لوگوں نے اور آپ نے گزارے ہیں وہ ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے. الحمد للہ رب العالمین، اب رخ تبدیل ہو رہا ہے. یہ تو نہیں کہہ سکیں گے کہ دشمنیاں ختم ہو رہی ہیں اور لوگ جو مخالفتیں کر رہے تھے اس سے دستبردار ہو جائیں گے. یہ صرف شاید اسی وقت ہو پائے گا جب پوری دنیا کے اوپر وقت کے امام کا پرچم میں عدل لہرائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. ایسا تو شاید اسی وقت ہوگا، لیکن فی الحال کم سے کم ایسا ہوا ہے کہ بہت سارے دشمنوں نے یا تو اپنی شکست کو قبول کر لیا ہے یا انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کو تبدیل کر لیا ہے، عالمی سطح پر بھی اور ہمارے ملک کے اندر علاقائی سطح پر بھی. تو الحمد للہ رب العالمین، جو پہلے ہماری جان کے دشمن تھے اور ہماری جان کے دشمن جو بنے ہوئے تھے ان کی پشت پناہی کر رہے تھے، انہوں نے ہی گیم کو چینج کر لیا. جو ہماری جان کے دشمن تھے اب وہ ان کی جان کے دشمن کو پڑ گئے، جان کے دشمن ہو گئے، اور جو ہمارے دشمنوں کی پشت پناہی کر رہے تھے اب وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر دوستی کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور مل جل کر بیٹھنے کی باتیں بھی کر رہے ہیں، ملک کی ترقی کی باتیں بھی کر رہے ہیں. ہم پہلے بھی یہی کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ جنگ اور دشمنی کسی کے حق میں نہیں جائے گی. پاکستان سے اتنی بڑی تعداد میں جو تشیع موجود ہے اس کو نکالنا ناممکن ہے. یہ لوگ ایک اسٹریٹجک مسٹیک کر رہے تھے، انہوں نے 30-35 سال پہلے ایک اسٹریٹجی کی مسٹیک کی ہے. انہوں نے ہمیں کمزور سمجھا تھا، انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم ان کی دانش میں قابل شکست ہے. شاید ظاہری طور پر یہ لوگ صحیح دیکھ رہے تھے، انہوں نے ہمیں ملکی سطح پر سیاسی لحاظ سے بغیر اداروں کے دیکھا تھا. ہمارے پاس مضبوط ادارے نہیں تھے، نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ اقتصادی اعتبار سے بھی، ثقافتی اعتبار سے بھی ہمارے پاس اداروں کی کمی تھی. جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سمجھا کہ یہ گروہ بہت زیادہ تاثیر حاصل کر لے گا، اور اگر اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، اسٹریٹجی اس کے ساتھ استعمال کی گئی تو یہ کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہمارے پیچھے سید الشہداء کا لہو نہ ہوتا تو ہم ایسے ہی ہو جاتا، ہم قربان ہو جاتے، ہم مارے جاتے. الحمد للہ رب العالمین، سید الشہداء کا جو مقدس نام ہمارے پاس موجود تھا الحمد للہ رب العالمین، ان کے بھائی کا پرچم ہماری قوم کے ہاتھ میں تھا الحمد للہ رب العالمین، ان طاقتوں نے ہمیں اس مہلکے سے باہر نکال دیا، ہمیں اس مصیبت سے باہر نکالا. ہم جانتے ہیں کریڈٹ ہمارے پاس نہیں ہے، گرچہ بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں الحمد للہ رب العالمین، ہماری قوم نے کم قربانیاں نہیں دی، اس شہر کے اندر دوسرے شہروں کے اندر ابھی بھی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہم جانتے ہیں ہماری کوششیں بہت کم تھیں، ہماری طاقتیں بہت کم تھیں اس کے مقابلے میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا. لیکن الحمد للہ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے، اہل بیت اطاعت علیہ السلام کی نظر لطف سے اس مہلکے سے نجات حاصل ہوئی. جمہوری اسلامی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، انقلاب کے فوراً بعد ان کے اوپر بہت سارے حملے ہوئے، ظاہر جنگ ان کے اوپر مسلط کر دی گئی، 8 سال جنگ رہی، اس کے بعد مختلف طریقوں سے حملات ہوتے رہے، لیکن اب تقریباً 30-35 سال کے بعد ان کے دشمنوں نے یہ احساس کر لیا، جیسے ہمارے ملک کے اندر بھی ہمارے مخالفین نے اس بات کو احساس کر لیا کہ مائنس تشیع پاکستان نہیں چل پائے گا، قبول کرنا پڑے گا. البتہ میں جب بھی یہ کہتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کتنے ہم نے جنازے اٹھائے ہیں، کتنا ہمارا لہو بہا ہے قوم کا، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنے خواتین کو مصیبتیں اٹھانی پڑی، لیکن کامیابی یہ ہے آپ کا خون رہے، آپ کا جسم کچلے، لیکن آپ کی آئیڈیالوجی زندہ رہے، آپ کی فکر زندہ رہے. مجھے یقین ہے استاد سبت جعفر فخر سے دیکھ لیں ہماری قوم، مجھے یقین ان جیسوں نے جو اپنی جانیں قربان کیں وہ آج فخر سے دیکھیں گے کہ الحمد للہ رب العالمین ہم اپنے تمام تر ناروں کے ساتھ، تمام تر اداروں کے ساتھ، ہر فکر کے، اپنی فکر کے ایک ایک حرف کے ساتھ اپنے میدان میں کھڑے ہیں. ہم نے کچھ لوز نہیں کیا، بلکہ اس معرکے میں ہم نے بہت ساری طاقت حاصل کی، بہت سارے سبق سیکھے ہیں الحمد للہ رب العالمین. مشکل کیا ہے کہ یہ جو زندگی کی حرکت ہے اس میں کبھی بھی اختتام نہیں ہے، اس میں جمود نہیں ہوتا، یہ حرکت مختلف انداز میں جاری رہتی ہے، اس میں سکوت نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر آخری 15 سال میں ایک خاص قسم کی حرکت تھی، ایک خاص قسم کی قربانی تھی، یہ سب کچھ تھا، کوئی سوچے اب آسانی کا وقت ہے اور اب مثلاً معاملہ ختم ہو گیا ہے، اب ساری چیزیں حل ہو جائیں گی، میرا اپنے خیال خام خیالی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم حق پر ہیں اور حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور جب تک دنیا کے اندر باطل ہے تو ہمارے کا ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے کا جاری رہے گا. جمہوری اسلامی کے ساتھ بھی ایسے ہی، اگر دنیا کی طاقتوں نے ان کے بعض حقوق کو تسلیم کیا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو باطل طاقتیں ہیں وہ اس حق کو قبول کر لیں گی اور اپنے بتلان کو چھوڑ دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اب جو کچھ ہوگا وہ اسٹریٹجی چینج ہو جائے گی، میدان اور مقابلے تبدیل ہو جائیں گے. اب اس میں ہم لوگوں کے ساتھ جو بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے، اور مجھے جلدی اس کو اختتام پذیر کرنا ہے، جو بہت بڑا مسئلہ آنے والا ہے وہ یہ کہ پچھلی دور میں 15 سال میں 17 سال میں جو ہم پر حملہ تھا وہ بہت بڑا جسمانی حملہ تھا، فکر پہ بھی تھا لیکن جسم پہ زیادہ ظاہر ہو رہا تھا. اچھا، ہم الحمدللہ اہل بیت کی محبت کے سبقے میں، سید الشہداء کی چاہت کے سبقے میں ہم ایسے ہیں کہ جب ہمارے جسم پہ حملہ ہوتا ہے ہمارا ذہن بیدار ہو جاتا ہے، ہم لوگ میدان کے اندر اترتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تشیع میں بیداری اس وقت آتی ہے جب اس کے اندر شہادت آتی ہے، شہید ہوتے ہیں بیدار ہو جاتے ہیں. جس قوم نے شہادتیں اور قربانیاں دی ہیں اس قوم میں بیداری کو کوئی نہیں روک سکا، تشیع کے معاملے میں ایسا ہے. تو مثال کے طور پر نائجیریا کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس نے نائجیریا کے مستقبل کو سیکیور کر دیا ہے، اب نائجیریا کا مستقبل اچھا ہے، 1000 بندے تقریباً شہید ہوئے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ایک نمائندے سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خود جا کر انویسٹیگیٹ کیا ہے اور ہمیں کنفرم ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں. یعنی شیخ زرزکی کے آبائی خان، جب ان کے خاندان کا جو قبرستان تھا اس کی قبروں کو کھودا گیا ہے، حد ہوتی ہے. گھر گرایا ہے، امام بارگاہ گرایا ہے، سینٹرز گرائے ہیں، قبروں کو کھودنے کی کیا ضرورت ہے؟ خبروں کو خود آئے گا. اور یہ سب چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے پاس. اب یہ کہ بول کیوں نہیں رہے, ہمت کیوں نہیں دکھا رہے, ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن اگر کسی قوم کے ساتھ, کسی قبیلے کے ساتھ, کسی گروہ کے ساتھ جس کو خدا پہ ایمان ہے, یہ سب کچھ ہو جائے, اس کا مطلب یہ کہ اب اسے کچھ نہیں ہو سکتا, اب یہ زندہ رہے. آپ مطمئن رہیے گا شیخ زرزکی اور ان کے چار بلکہ بعض کہے کے مطابق چھ, اور اس انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے ایکسیپٹ کیا کہ چھ بچے شہید ہوئے ان کے. ان سب کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں وہاں مستقبل محفوظ ہے. اسی طریقے سے حجاز کی سرزمین کے اوپر, یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چاہوں, دنیا کے مختلف ملکوں میں تشیعوں کا پیٹرن مختلف ہے. مثلا ہم لوگ پاکستان کے اندر کبھی بھی, پاکستان کم سے کم جب سے بنا ہے, کبھی بھی مکمل تقیے کے اندر نہیں گئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ قومیں پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے اندر, میرا مطلب شمالی علاقہ جات سے گلگت بلتستان نہیں, مکمل شمالی علاقہ جس میں مثلا کوہاٹ اور ہنگو اور مانسہرا وغیرہ یہ سب بھی شامل ہیں, تو نارتھ کے علاقے ہیں وہاں پر کچھ لوگ مستقل تقیے کے اندر لمبی مدت کے لیے گئے, اور اس کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے کہ بعض اوقات لاکھوں کی آبادی اپنی آئیڈینٹی اور اپنی شناخت کھو بیٹھی ہے, کیونکہ انہوں نے تقیے کا صحیح استعمال نہیں کیا, انہوں نے تقیے کو سمجھنے میں مشکل دکھائی. بہت سارے ملکوں میں انقلاب کے آنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں فکر آئی کہ اب اس حد میں تقیہ کہ ہماری اپنی شناخت مٹ جائے, یہ ممکن نہیں ہے, اب ہمیں میدان عمل میں آنا چاہیے. ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ملائیشیا کی ہے. ملائیشیا میں بھی ایسے ہی تھا, 30-35 سال پہلے تک شیعت اعلان نہیں کر رہی تھی کہ ہم شیعہ ہیں. اب انہوں نے جرأت پکڑی ہے, 10-15 سال 20 سال ہوئے کہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہاں ہم شیعہ ہیں. تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی ہیں, اور دنیا بھر کے اندر اب جو تبدیلیاں آنے والی ہیں, جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے, وہ پوری دنیا کے دائرے کو تبدیل کر سکتا ہے. مثلا میرا اپنا ایک خیال ہے, اگر ہم لوگوں کو خدا نصیب فرمائے دیکھنا, میرا اپنا ایک خیال ہے کہ آل سعود کے پاس 5 سال دیکھنے کا کوئی امکان نہیں ہے. میرے اپنے خیال میں انشاءاللہ کوئی امکان نہیں ہے کہ آل سعود 5 سال دیکھ سکے. اس کا مطلب یہ کہ عالم اسلام اتنے بڑے شر سے نجات حاصل کرنے والا ہو. الحمدللہ تشیعوں نے پوری دنیا کے اندر اور فکر اسلام نے پوری دنیا کے اندر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہمیں جسم کے ذریعے شکست دینا ممکن نہیں ہے. تو بہت اچھا وقت ہے یہ, لیکن اب جو سختی آئے گی, جو میرے خیال میں سختی ہے, جب جسم پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم بیدار ہوتے ہیں. اب ہمیں کیا چاہیے ہوگا؟ دیکھیے, جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو خواہ نہ خواہ خدا کو یاد کرتا ہے, خدا کو یاد کرے گا, خدا کے نظام کو یاد کرے گا. لیکن جب آسانی میں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جن قوموں کا امتحان سختی سے ہوتا ہے وہ نسبتاً آسان ہوتا ہے, جن قوموں کا امتحان آرام سے ہوتا ہے, آسائش سے ہوتا ہے, یہ بہت سخت امتحان ہوتا ہے, یہ بہت سخت امتحان ہوتا ہے. اچھا, یہ بات آج کے زمانے کے دشمن کو بہت اچھی طرح پتہ چل گئی ہے کہ یہ لوگ جسم کے امتحان میں سرخرو ہو جائیں گے, یہ اس سے نہیں ہار پائیں گے. اب وہ آئیں گے ہم جیسوں کے اوپر, فکر کا سخت حملہ کریں گے, لیکن مخالف بن کے نہیں کریں گے. پچھلی دفعہ انہوں نے مخالف بن کے حملہ کیا تھا, ان کو پتہ ہے کہ وہ نہیں جیت پائیں گے. تو میرا اپنے خیال ہے کہ یہ خوف سے ہم پر حملہ نہیں کر پائیں گے, ہم خوفزدہ ہونے والی قوم نہیں ہیں, یہ نفس پرستی سے ہم پہ حملہ کر سکیں گے, یہاں سے حملہ کریں گے. میرا اپنا یہ خیال, ان کو پتہ ہے کہ اگر خوف کا عالم ہوتا ہے ہم جاگتے بھی ہیں اور اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو سہارا بھی دیتے ہیں, لیکن اگر نفس پرستی کا عالم ہو جائے تو پھر سب تنہا رہ جاتے ہیں, پھر کوئی کسی کا سہارا نہیں مل پاتا. تو یہ پہلا خطرہ جو مجھے اس وقت احساس ہو رہا ہے, مجھے کہ جب قوم اپنے آپ کو اس اعتبار سے آرام میں دیکھے گی, وہ لوگ اپنے اپنے نفس کے اوپر, اپنے اپنی خواہشات کے اوپر رجوع کرنا شروع کریں گے. اچھا, جب یہ لوگ اپنے اپنی طرف جائیں گے, جس کو ہم لوگ انفرادیت کہہ سکتے ہیں, اجتماعیت سے نکل کر انفرادیت کی طرف جائیں گے, اگر خدا نہ کرے انفرادیت کی طرف گئے تو کیا ہوگا؟ تو بہت بڑا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے بھائی, کہ جو ادارے ہم نے بڑی مصیبتوں سے سختی میں جھیل کے بنائے تھے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں, وہ ادارے خراب ہو سکتے ہیں. چونکہ آسانی میں ریسورسز بھی کم ہو جاتی ہیں اور توجہات بھی کم ہو جاتی ہیں. تو عزیزان محترم, وہ تمام ادارے جو آپ کو لگا کہ سخت وقت میں ہمارے بہت کام آئے, اب ٹائم ہے کہ اب آپ ان کو سنبھال لیجیے, کہ ایسا نہ ہو کہ آسانی کے وقت میں آپ ان کی اہمیت کو کم دیکھیں اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ ان کے اوپر توجہات کم ہو جائیں. یہ ایک بات. دوسری بات ہے معنویت کی. جب سختی کا وقت ہوتا ہے لوگ خود بخود خدا پہ توجہ دیتے ہیں, لوگ توجہ دیتے ہیں خدا کی طرف, معنویات کی طرف, اللہ کے سامنے گڑگڑاتے بھی ہیں. لیکن جب آسانی کا وقت آتا ہے خود بخود توجہات دنیا پرستی کی طرف ہونے لگتی ہیں. مثلا یوں ہی صرف اشارہ کرنے کی خاطر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, جب وہ دور تھا جب ہم لوگ ہر روز ایک یا دو شہید کا جنازہ اٹھاتے تھے, اس وقت جب آپ کوئی سفر شروع کرنے لگتے تھے کتنی دعائیں پڑھتے تھے, اور بہت سارے لوگ اب ان دعاؤں کو بھولنا شروع کر دیں گے, یہ مشکل آئے گی. تو جو بہت پہلے کیا کرتے تھے مصیبت کے وقت میں, چھوٹا سی میں علامت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کہ اب ہمارے ذہن سے نکلنا شروع ہوگا. کیوں؟ نعوذ باللہ, ہم یہ سمجھیں گے جب اب آسانی کا وقت آ گیا, اور یہیں سے ہمارے لیے مشکل شروع ہو جائے گی. بس دو کام بہت ضروری ہوں گے. پہلی بات تو یہ کہ جو آپ کے ادارے ہیں قومی سطح پہ کام کرنے والے, ان اداروں کو فوری طور پہ سنبھالیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی کم توجہی کے نتیجے میں ان اداروں کے ساتھ معاملہ خراب ہو جائے. اور کہنے کی شاید ضرورت نہیں ہے, آپ رپورٹس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم ریسورسز کو ان اداروں سے نکال کر کہیں اور ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان اداروں کے ریسورسز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, جو بہت خطرناک ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ پھر کبھی کسی مشکل میں پڑے تو وہ جو 15-20 سال کی محنتوں سے ادارے بنے تھے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکے. میں چونکہ یہ طے کرتا ہوں کہ اداروں کے نام نہ لوں, لہٰذا میں نام کسی کا نہیں لینا چاہ رہا ہوں, لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ اس سے زیادہ واضح کر کے میں آپ سے کیا عرض کروں گا, آپ کو سمجھ رہا ہوں. تو یہ ایک کام تو یہ کر لیجیے. دوسری بات معنویت کی ہے, آپ کو ہمیں اپنی معنویت کو زندہ رکھنا. تو اس ٹائپ کے جو پروگرام ہیں جس کے اندر فوکس معنویت کے اوپر ہے, یہ پروگرام ایک اچھی سنت ہے جو سخت وقت میں قائم ہو گئی ہے اور اس کے پیچھے بھی لوگ شہید ہوئے, اور یہ بہت اچھی سنت ہے جو جاری رہے کہ ہم اس ٹائپ کی پروگرامس کو اہمیت دے دیں جس کے اندر فوکس معنویت پر. ایک بہت سادہ سا کام ہے جو میں اور آپ کر سکتے ہیں, وہ کیا ہے, ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد وال محمد پر. میرا اپنا خیال ہے کہ میں طالب علم ہونے کے ناطے اس خطرے میں آ سکتا ہوں, جس کو آپ ظاہر اپنی تعلیمی درسگاہ چھوڑے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں, وہ یہ کہ 20 سال میں ڈیولپ ہو رہا ہوں یا نہیں ہو رہا ہوں, جبکہ میں اپنی تعلیمی درسگاہ بھی چھوڑ چکا ہوں 20 سال پہلے. تو جو میرے جیسے طالب علم کے پاس ایک نسخہ موجود ہے وہ یہ کہ میں کیا اپنے آپ سے ہر روز یہ سوال نہ کروں کہ آج بہتر بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ بھی یہ کر سکتے ہیں, ہر روز اپنے آپ سے پوچھیں کل کے مقابلے میں آج بہتر بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیسے آگے بڑھنا چاہیے, خدا سے تعلقات کو اور بہتر کیسے بنا سکتا ہوں, کیوں, میری زندگی کے اہداف اور ہیں کیا. جیسے کہ مولانا بھی کہہ رہے تھے مجھے کہ کمانے کے لیے, کھانے کے لیے, رہنے اور سہنے کے لیے تو جانور بھی کوشش جدوجہد کر رہے ہوتے. انسان کا تر امتیاز تو یہ نہیں ہے. انسان کا تر امتیاز کیا ہے؟ انسان کا تر امتیاز یہ ہے کہ کوئی جانور مانوی ترقی نہیں کرے گا, انسان مانوی ترقی کرے گا. آپ اپنی تمام تر جدوجہد کے ساتھ جو آپ معاش کے لیے کر رہے ہیں, روزگار کے لیے کر رہے ہیں, سب سے بڑا کوشچن جو آپ کے سامنے اور میرے سامنے ہے وہ یہ کہ بھائی خدا سے میرے تعلقات بہتر کیسے ہوں. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, جیسے ہی آپ سخت وقت سے گزریں گے, اور اب پاکستان نے ایک پیٹرن کو پکڑنے کی کوشش کی ہے, یہاں معاشی ترقی لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور بدقسمتی سے طریقہ کار وہی طریقہ کار ہے جو دنیا کا حصہ پٹا ترین طریقہ کار ہے اقتصادی ترقی کا. تو اس طریقہ کار کے اندر معاشرے کے اندر مساوات کا جو رہی صحیح بھی ہو ختم ہونا ضروری ہے, یہ ہوگا. ابھی معاشی ترقی آنے کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ, اس کے نتیجے میں معاشی بدحالی آئے گی بہت سارے لوگوں کے, بہت سارے لوگوں کے لیے مصیبتیں آئیں گی. میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ اگر دین میری زندگی کی مشکلات کو حل نہ کر سکے, جن سے میرا دین بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے, زندگی کی بعض مشکلات ایسی ہوتی ہیں جس سے دین بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے, دین نہ صرف یہ کہ دین اپنے آپ کو صحیح کرے, میرے دین صحیح ہوتا رہے, بلکہ دین میری ان مشکلات کو بھی تو حل کرے, اور یہ وہ حل موجود ہے دین کے اندر. ظاہر ہے کہ اب وقت بالکل اختتام پذیر ہے, اس کے اوپر ہم مزید گفتگو نہیں کر پائیں گے کہ دین دنیا کو کیسے حل کرے گا, لیکن کرے گا, کرنا چاہیے, ورنہ میں دنیا کو حل کرنے کے لیے کیا بے دین کے پاس جاؤں گا؟ تو یہی دین میری میری آخرت کو بھی سنوارے, یہی دین میری دنیا کو بھی حل کرے. تو اب اگر مثال کے طور پر آپ معاش کی مشکلات میں پھنسے ہوئے, آپ کو اور مجھے کہیں یہ سوچنا پڑے گا کسی فورم کے اوپر یا کہیں پر بھی, وہ یہ کہ دین معاش کی مشکل کو کیسے حل کرتا ہے, دین لوگوں کی زندگیوں میں سکون کیسے لے کے آتا ہے. بالآخر ہم یہ نہیں کہہ سکتے لوگوں سے کہ بھائی دین جو ہے وہ تمہیں عبادتیں سکھائے گا, معاش کو حل کرنے کے لیے تم کیپیٹلزم کے پاس جاؤ, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ آپ کو اور مجھے دین کو اس زاویے سے دیکھنا پڑے گا کہ دین میری آخرت کو سنوار رہا ہے, دین ہی میری دنیا کو بھی سنوارے, پھر دین مجھے خوشی بھی دے. یہ ممکن نہیں ہے کسی انسان کی زندگی میں خوشی نہ ہو اور وہ زندگی گزار رہا ہو. دین وہ خوشی بھی دے جس کو آپ اطمینان کہہ سکتے ہیں, دین اطمینان بھی دے, قلبی اطمینان دے. بس یہ سارے چیلنجز آپ کے سامنے ہوں گے. اب جب کہ نسبتاً سکون کا زمانہ ہوگا, اس میں سارے چیلنجز آئیں گے. وہ یہ کہ آئیڈیالوجی پہ حملہ دشمن بن کے نہیں ہوگا, بلکہ دوست بن کے نفس پرستی سے حملہ ہوگا, لادینیت سے حملہ ہوگا. معاشی ترقی آئے گی, لیکن معاشی ترقی کے ساتھ ناانصافی اور بڑھے گی, اس کے نتیجے میں لوگوں کی زندگیوں میں, بعض لوگوں کی زندگیوں میں سخت بدحالی بھی آئے گی. اس بدحالی اور لادینیت کے ماحول کے اندر لوگ کیسے اپنے دین کی حفاظت کریں گے؟ ان کے پاس راستہ معنویت میں ہوگا, کہ اپنی معنویت کو بہتر بنائیں. آپ جتنے افراد یہاں پہ تشریف فرما ہیں, ظاہر ہے اس معاملے کے اوپر پہلے سے توجہ دے رہے ہیں, ورنہ آپ کیوں آتے ہیں؟ آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہر روز اس بات کو ایک سوال کے طور پر اپنے سامنے رکھیں, میں اپنی روحانی ترقی کے لیے کیا کروں, اللہ سے رابطے کو بہتر کرنے کے لیے کیا کروں. معمولاً آپ کی خدمت میں مشورے کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ کچھ وقت نکالیں خدا کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے, یہ انتہائی اہم ہے. یعنی شاید مجھے یوں احساس ہو رہا ہے کہ شاید اس سے زیادہ اہم کام اس معاملے کے اندر کوئی اور نہ رہے, کہ وقت نکالیں خدا کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے. اس سے جو آپ کو اطمینان مل سکتا ہے, اس سے جو آپ کی راہیں کھول سکتی ہیں, وہ غیر معمولی ہے. تو مثال کے طور پر اللہ کے سامنے استغفار کرنے کے لیے, اللہ کے حضور اپنے عرائض کو پیش کرنے کے لیے, اپنی حتیٰ مشکلات کو کہنے کے لیے, کون اللہ سے زیادہ مشکلات کو سنبھالنے والا ہے؟ تو اس کے سامنے پیش ہو جائیے. شب جمعہ ہے, کتنا مناسب وقت ہے کہ انسان زندگی کی مشکلات سے, زندگی کی پریشانیوں سے, اس کو ہم مصروفیتیں بھی کہہ سکتے ہیں, ایسا کر سکے کہ تھوڑا سا باہر نکلے, کسی ایک جگہ کے اوپر بیٹھ جائے اور خدا سے کہہ سکے کہ خدا میں تیری بارگاہ میں آیا, تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. آپ کی زندگی کے خوبصورت ترین لمحات وہ لمحات ہیں جب آپ ہیں اور خدا ہے. ہفتے ہفتے مت رکھیں, روزانہ رکھیں, اور ایک دفعہ ہفتے میں جیسے دعائے کمیل غلام المؤمنین نے ہمیں نصیب فرمانا. اگر اہل بیت ہمیں نہ سکھاتے خدا سے کیسے بات کرنی ہے, کوئی راستہ تھا کہ ہمیں پتہ ہو جاتا؟ کوئی راستہ نہیں تھا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھائی خدا متعال سے جب گفتگو کرو تو کیسے گفتگو کرو. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا موقع ہے, ماحول بھی آپ کے لیے فراہم ہوا ہوا ہے, آپ خدا متعال کے حضور پہنچے ہیں. ان تمام لوگوں کی قربانیوں کو سوچتے ہوئے, شہید نمر جیسے لوگوں کی قربانیاں, شیخ زرزکی جیسے لوگوں کی قربانیاں, جب اللہ کے بندے استغفار کے ساتھ, خلوص کے ساتھ خدا کے حضور گڑ گڑاتے ہیں, عرش تک پر خدا متعال کی طرف سے ندا آ رہی ہوتی ہے, کہے اس کو کیا چاہیے. خدا کو پسند ہے. البتہ ہے کہ خدا کو پسند کیوں ہے، اس کو پتا ہے ان کی روح کا کمال اسی کے اندر، اس لیے اس کو پسند ہے. ایسا مطلب بہت اچھا موقع آپ کے لیے، سکون سے بیٹھ جائیے، اپنی زندگی کی جو بھی چیزیں ہیں تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیں. اگر آپ اور میں کر سکتے اس 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر، جتنا بھی ٹائم برادر دعائے امید پڑھ رہے ہوں گے اور آپ سن رہے ہوں گے اور ان کے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، شاید 2 یا 3 منٹ آپ کے لیے ایسے نصیب ہوں گے جب آپ ہر چیز سے بے خبر ہو کر صرف خدا سے خبر لے سکیں. 2-3 منٹ خوش نصیب ہوئے جن کا یہ وقت اور زیادہ ہو جائے، اور مسلسل کوشش کریں اگر آج بھی یہ وقت نصیب نہ ہو، کوشش کریں یہ وقت نصیب ہو. اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں ہر روز خدا کے سامنے جائیں، ہر روز اس سے مانگنے کی کوشش کریں، شاید زندگی میں چند منٹ ہمیں ایسے مل جائیں کہ جس میں ہم خدا ممتاز کی ذات کے اندر غرق ہو سکیں ہر چیز کو بلا کر، اور وہ ہماری زندگی کا وہ سرمایہ بنیں گے جس کی اہمیت ہمیں بعد میں پتہ چلے. تو اس سے زیادہ میں آپ کی خدمت میں آپ کا وقت دین لوں گا، اور یہ جو شیڈیول ہے اس کو میں قطعاً ظاہر کے خراب نہیں کرنا چاہوں گا، بہت مناسب مناسبتوں سے اور بہت اچھے وقت پر آپ صحیح جگہ پہ بیٹھے ہو. کبھی کبھی احساس یہ کرتا ہوں شیطان مجھے بہکا کر بہت ساری جگہوں پہ لے جا سکتا ہے. میرا خیال نہیں ہے کہ شیطان مجھے اور آپ کو بہکا کر یہاں لایا ہوگا، یہ بہت مشکل ہے. اتنا بڑا رسک شیطان نہیں لے گا کہ شیطان آپ کو بہکا کر ایک ایسی محفل میں لے آئے جہاں امیر المومنین کی دیوی دعائیں پڑھی جا رہی ہیں. یہ رسک شیطان کبھی نہیں لے گا. اس کا مطلب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان نہیں لایا ہے، رحمان لایا ہے، خدا لایا ہے. اگر خدا لایا ہے، مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، اگر خدا لایا ہے تو پھر میں خدا سے اسی بیچ میں ایک اور بات بھی کہہ سکتا ہوں کہ خدا اگر تو ہی لایا ہے تو کیا خالی ہاتھ بھیج دے گا؟ کیوں بھیجے گا؟ اگر تو ہی لے کر آیا ہے تو میں کیسے ممکن ہے کسی کو اپنے دروازے تک بلاؤں اور خالی ہاتھ بھیج دوں؟ یہ تو شریف انسان بھی نہیں کرے گا، خدا کیوں کرے گا؟ خدا آپ کو لے کر آیا ہے، آپ کے دل میں اہل بیت محبت ہے. کس نے گناہ نہیں کیا؟ سب نے گناہ کیا. میں خدا سے کہہ سکتا ہوں خدا اگر تیری نظر لطف صرف اچھوں پر ہے تو گناہ گاروں کا کیا ہوگا؟ اگر آج شب جمعہ بھی گناہ گار کو کچھ نہیں ملا تو یہ گناہ گار کہاں جائیں گے؟ بہت اچھا موقع ہے قرآن مطالعہ کے حضور التجا اور فریاد کرنے کا، اور انشاءاللہ پروردگار عالم جو اپنے لطف و کرم سے ہمیں اور آپ کو یہاں تک لایا ہے وہ بے اہل بیت نصیب فرمائیے، نبی کی محبت نصیب فرمائیے. وہ یقیناً اپنی رحمتوں اپنی مغفرتوں کو ہم سے دور نہیں رکھے گا، ہمیں دینا چاہے گا انشاءاللہ. سب کے لیے دعا کیجیے، خاص کر وہ مظلوم شیخ سرزکی جو نہیں معلوم کن ظالموں کی قید خانوں میں کن مصیبتوں کو جھیل رہے ہوں گے، اور 6 بچوں کی شہادتیں دینے والی ان کی ماں جو خود بیچاری زخمی ہوئی ہیں اس واقعے کے اندر. پوری دنیا کے اندر مظلوم ہیں جو بیٹھے اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے اور دوسرے مظلوم انسان، ان سب کے لیے بھی دعا فرمائیے. آپ اپنی مشکلات کے لیے خدا سے ضرور کہیں، لیکن اگر دوسروں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کہیں گے خدا آپ کو مشکل خود ہی سنبھال جائے گا. تو انشاءاللہ دینے کے راستے پر چلیں، انشاءاللہ پروردگار عالم عطا فرمائے گا. جزاکم اللہ خیرا. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کے اصول کے لیے، اور انشاءاللہ ان دعاؤں میں معنویت، روحانیت اور اللہ سے مستقل ارتباط کے قائم کرنے کے لیے درود محمد و آل محمد.